بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى
فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العلي العظيم۔
شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ قسم ہے ایک پہر چڑھے دن کی، اور قسم ہے رات کی جب وہ چیزوں کی پردہ پوشی کر لے۔ تمہارے پروردگار نے نہ تم کو چھوڑا ہے اور نہ تم سے ناراض ہوا ہے، اور آخرت تمہارے لیے دنیا سے کہیں زیادہ بہتر ہے، اور عنقریب تمہارا پروردگار تمہیں اس قدر عطا کر دے گا کہ تم خوش ہو جاؤ۔ کیا اس نے تم کو یتیم پا کر پناہ نہیں دی ہے، اور کیا تم کو گمگشتہ پا کر منزل تک نہیں پہنچایا ہے، اور تم کو تنگ دست پا کر غنی نہیں بنایا ہے؟ لہٰذا اب تم یتیم پر قہر نہ کرنا، اور سائل کو جھڑک مت دینا، اور اپنے پروردگار کی نعمتوں کو برابر بیان کرتے رہنا۔
ریڈیو تہران کی اردو نشریات کے ساتھ حاضر خدمت ہیں عباس سید اور ساتھیوں کا سلام قبول فرمائے۔ عزیز سامعین، ابھی آپ تلاوت کلام مجید اور اس کا اردو ترجمہ سماعت فرما رہے تھے، قاری تھے جناب کریم منصوری۔ سامعین، ہماری صبح کی نشریات میڈیم ویو میں 49 میٹر بینڈ مطابق 1098 کلو ہرٹز پر پیش کی جا رہی ہیں۔ آپ ہمارے آرکائیو کے پروگرام نیوز سار ٹی وی سے نشر ہونے والے مختلف پروگرام، بالخصوص تازہ ترین خبروں کے لیے ہماری ویب سائٹ کا وزٹ کر سکتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ کا ایڈریس ہے urdu.sahar.tv.ir۔ اور سامعین، آپ پیش خدمت ہے صبح کی نشریات میں پیش کیے جانے والے پروگراموں کی تفصیل۔ سب سے پہلے آپ سماعت فرمائیں گے عالمی خبریں، عالمی خبروں کے بعد سحر اردو ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام زاویہ نگاہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔ زاویہ نگاہ کے بعد آپ سن سکیں گے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول مقبول کے بعد پروگرام پیش کیا جائے گا صبح امید۔ پروگرام صبح امید کے بعد ہمارا روزانہ کا پروگرام یادوں کے جھروکے نشر ہوگا، اور آخر میں آپ سن سکیں گے آج کے دن کی مخصوص دعا۔ یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز سماعت فرمائیے عالمی خبریں۔ ریڈیو تہران سے عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ پہلے پیش خدمت ہیں اہم خبروں کی سرخیاں۔ صدر ایران نے اپنے فرانسیسی ہم منصب کے ساتھ ٹیلی فونک گفتگو میں ایران فرانس تعلقات میں فروغ کو خوش آئند قرار دیا۔ افغانستان کے امور میں ایران کے خصوصی نمائندے نے زور دے کر کہا ہے کہ تہران افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی حمایت کرتا ہے۔ افغان طالبان نے ملا محمد حسن اخند کو نیا سربراہ مملکت نامزد کر دیا ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر نے کہا ہے کہ خطے میں ایک نیا اتحاد تشکیل پا سکتا ہے۔ ہندوستان میں 3 زرعی قوانین کے خلاف اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر میں کسانوں کی ایک پنچایت منعقد ہوئی ہے، اور عراقی حکومت اس سال حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے لیے صرف 40,000 غیر ملکیوں کو ویزے جاری کرے گی۔ سماعت فرمائیے تفصیل سے خبریں۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے صدر ڈاکٹر ابراہیم رئیسی نے فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون سے ٹیلی فونک گفتگو میں کہا ہے کہ ہم اس کے لیے تیار ہیں کہ یورپ کے ساتھ جامع تعلقات کا آغاز فرانس سے کریں۔ انہوں نے مزید کہا کہ فرانس اور ایران کی خود مختاری ایک بہترین سرمایہ جس کی بدولت بیرونی عوامل کی مداخلت کے بغیر متوازن، مضبوط اور پائیدار تعلقات کو مشترکہ مفادات کے لیے استوار کیا جا سکتا ہے۔ صدر ایران نے اس بات پر تاکید کی کہ ایران نے ہمیشہ عراق میں امن و صلح کی برقراری کے لیے عراقی عوام کی حمایت کی ہے، اور دونوں ممالک کا باہمی تعاون علاقے میں سلامتی کے قیام کے لیے نہایت مفید ہے۔ ڈاکٹر رئیسی نے داعش کی تشکیل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ داعش کو امریکہ نے تشکیل دیا اور اس کی حمایت جاری رکھی ہے، لہذا امریکہ کو داعش کی حمایت اور موجودہ دہشت گردی کے حوالے سے عالمی برادری کو جواب دینا ہوگا۔ ڈاکٹر رئیسی نے ان ممالک کی جانب اشارہ کرتے ہوئے جو دہشت گردی کو اچھی اور بری دہشت گردی قرار دیتے ہیں کہا کہ ایران ہر طرح کی دہشت گردی کی مذمت کرتا ہے، اور ایران کے نزدیک عراق، شام اور خراسان کی داعش میں کوئی فرق نہیں ہے۔ صدر ایران نے افغانستان کی موجودہ صورتحال کی جانب اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ امریکہ افغانستان میں بہت بڑی غلطی کا مرتکب ہوا ہے، اور اس وقت سب کو مل کر کوشش کرنی چاہیے تاکہ افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت تشکیل پا سکے، اور افغان عوام کو یہ موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں۔ فرانس کے صدر میکرون نے اس ٹیلی فونک گفتگو میں ایران میں موجود افغان مہاجرین کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اقوام متحدہ کے پناہ گزینوں کے ادارے کو اس حوالے سے ایران کی بھرپور مدد کرنی چاہیے۔ افغانستان کے امور میں ایران کے خصوصی نمائندے نے زور دے کر کہا ہے کہ تہران افغانستان میں ایک وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کی حمایت کرتا ہے۔ افغانستان میں ایران کے خصوصی نمائندے محمد ابراہیم طاہری نے افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے آن لائن اجلاس میں افغان عوام کو درپیش مسائل و مشکلات کو حل کرنے پر تاکید کرتے ہوئے کہا ہے کہ افغانستان میں امن و امان کی برقراری کا واحد راستہ ایسی وسیع البنیاد حکومت کا قیام ہے جس میں تمام اقوام کی شرکت کی گنجائش موجود ہو۔ ابراہیم طاہریان نے افغانستان کے ہمسایہ ممالک کے وزراء خارجہ کے متوقع آن لائن اجلاس کے بارے میں کہا کہ یہ اجلاس بدھ کو آن لائن منعقد ہوگا۔ انہوں نے اس امید کا اظہار کیا کہ اس اجلاس میں تمام وزراء خارجہ افغانستان میں وسیع البنیاد حکومت کی تشکیل کے حوالے سے واضح اور روشن پیغام کے ذریعے اپنی حمایت کا اعلان کریں گے۔ افغان طالبان نے ملا محمد حسن اخند کو نیا سربراہ مملکت نامزد کر دیا ہے۔ پاکستانی میڈیا کے مطابق سینئر طالبان رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کئی دنوں کی مشاورت کے بعد افغان طالبان نے ملا محمد حسن اخند کو نیا سربراہ مملکت نامزد کیا ہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ امکان ہے کہ نئی حکومت بدھ کو عمل میں آ جائے یا اس میں کچھ مزید دنوں کی تاخیر بھی ہو سکتی ہے۔ ایک سینئر طالبان رہنما نے میڈیا کو بتایا کہ امیر المومنین شیخ حیبت اللہ اخندزادہ نے خود ملا محمد حسن اخند کو رئیس جمہور یا رئیس الوزراء یا افغانستان کے نئے سربراہ ریاست کے طور پر تجویز کیا۔ ملا برادر اخند اور ملا عبدالسلام ان کے نائب کے طور پر کام کریں گے۔ کئی طالبان رہنماؤں نے ملا محمد حسن اخند کے نئے سربراہ مملکت کے لیے نامزدگی کی تصدیق کی ہے۔ ملا محمد حسن اخند اس وقت طالبان کے طاقتور فیصلہ ساز ادارے رہبری شورا یا لیڈرشپ کونسل کے سربراہ ہیں۔ ان کا تعلق قندھار سے ہے جو طالبان کی جائے پیدائش ہے اور وہ مسلح تحریکوں کے بانیوں میں سے ہیں۔ ایک طالبان رہنما نے میڈیا کو بتایا کہ انہوں نے رہبری شورا کے سربراہ کی حیثیت سے 20 سال تک کام کیا اور بہت اچھی شہرت حاصل کی۔ وہ فوجی پس منظر کے بجائے مذہبی رہنما ہیں اور اپنے کردار اور عقیدے کے لیے جانے جاتے ہیں۔ طالبان رہنما کا کہنا تھا کہ ملا حسن 20 سال تک شیخ حبت اللہ اخنزادہ کے قریب رہے۔ طالبان کا کہنا ہے کہ ایک اور تجربہ کار طالبان رہنما سراج الدین حقانی جو حقانی نیٹ ورک کے سربراہ ہیں کو ملک کا وفاقی وزیر داخلہ تجویز کیا گیا ہے۔ انہیں مشرقی صوبوں کے لیے گورنر نامزد کرنے کا بھی اختیار حاصل ہوگا۔ اسی طرح طالبان کے بانی ملا محمد عمر کے بیٹے ملا یعقوب کو افغانستان کا وزیر دفاع بنانے کی منظوری دے دی گئی ہے۔ طالبان ذرائع کے مطابق اس سے قبل طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد کو نیا وزیر اطلاعات مقرر کیا گیا تھا، لیکن قیادت نے اب اپنا ذہن بدل لیا ہے اور انہیں ریاست کے سربراہ یعنی ملا حسن اخند کا ترجمان بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ طالبان ذرائع کے مطابق ملا امیر خان متقی کو نیا وزیر خارجہ نامزد کیا گیا ہے۔ طالبان کے اندرونی ذرائع کا کہنا ہے کہ کچھ ذمہ داریوں کے حوالے سے اختلافات تھے جنہیں ان کے مطابق حل کیا جا چکا ہے۔ افغانستان کے اعلی مسالتی کونسل کے سربراہ عبداللہ عبداللہ نے ایران کے وزیر خارجہ حسین عبداللہیان سے ٹیلی فونی گفتگو میں افغان عوام کے دفاع میں ایران کے موقف کی قدردانی کی۔ ایرنا کی رپورٹ کے مطابق اس ٹیلی فونی گفتگو میں افغانستان کی موجودہ صورتحال زیر بحث آئی اور ایران سے انسان دوستانہ امداد کی اپیل کی گئی۔ ملاقات میں افغانستان میں دہشت گردی سے مقابلے نیز وسیع البنیاد حکومت کے قیام کے متوقع کے موضوعات پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ طالبان نے پنشیر وادی میں مزاحمت کرنے والے کمانڈر احمد مسعود کے مذاکرات کی پیشکش کو مسترد کر دیا ہے۔ فارس نیوز کی رپورٹ کے مطابق طالبان کے سیاسی دفتر کے ترجمان محمد نعیم نے کمانڈر احمد مسعود کے مذاکرات کی پیشکش کو ٹھکراتے ہوئے کہا کہ جب ہم نے مذاکرات کی بات کی گئی کی تھی اس وقت توجہ نہیں دی گئی، لہذا اب مذاکرات کی کوئی گنجائش باقی نہیں ہے۔ پاکستان کے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا کہ پاکستان افغانستان میں دیر پا امن اور استحکام چاہتا ہے کیونکہ افغانستان میں استحکام پاکستان کا استحکام ہے، اور پاکستان اور افغانستان کا یہ عزم ہے کہ وہ اپنی اپنی سرزمینوں کو دوسرے کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ ان کا کہنا تھا آئی ایس اے کے سربراہ جنرل فیض حمید کا دورہ کابل خوش آئند ہے۔ انہوں نے کہا خطے میں تبدیلی آنے والی ہے، ہو سکتا ہے کہ ایک نیا بلاک بھی بن جائے۔ آج پاکستان میں یوم دفاع منایا جا رہا ہے۔ یوم دفاع ہر سال 6 ستمبر کو 1965 میں ملکی دفاع کے لیے افواج پاکستان کے بہادر سپوتوں کی کارکردگی اور قربانیوں کی یاد میں منایا جاتا ہے۔ وفاقی دارالحکومت میں دن کا آغاز 31 اور صوبائی دارالحکومت میں 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا۔ یوم دفاع کی مرکزی تقریب جی ایچ کیو میں ہوگی۔ بارش کی صورت میں یہ جناح کنونشن سینٹر منتقل کی جا سکتی ہے۔ آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ مہمان خصوصی ہوں گے۔ ہندوستان میں 3 زرعی قوانین کے خلاف اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر میں کسانوں کی ایک محاب پنچایت ہوئی، جس میں ملک کے مختلف علاقوں کی 300 کسان تنظیموں نے شرکت کی۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق 3 زرعی قوانین کے خلاف اتوار کو اتر پردیش کے ضلع مظفر نگر میں کسانوں کی محاب پنچایت میں 10,000 کسانوں نے شرکت کی اور زرعی قوانین کے خلاف احتجاج کیا۔ اس محاب پنچایت میں کسانوں نے ایک بار پھر اعلان کیا کہ وہ زرعی قوانین کے خلاف اپنی تحریک جاری رکھیں گے۔ عراق کی وزارت صحت نے ایران کے 30,000 زائرین کو چیلم کے اجتماع میں شرکت کی اجازت دینے کا اعلان کیا ہے۔ ادھر عراق کی حکومت اس سال حضرت امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے لیے صرف 40,000 غیر ملکیوں کو ویزا جاری کرے گی، جن میں 30,000 صرف ایرانیوں کو جاری کیے جائیں گے۔ ارنا کی رپورٹ کے مطابق ایران کی وزارت صحت کے بیان میں آیا کہ ایران سے 30,000 جبکہ عرب ممالک کے 10,000 زائرین اس سال امام حسین علیہ السلام کے چہلم کے مراسم میں شرکت کر سکیں گے اور تمام زائرین کو صرف بائی ایئر عراق میں داخل ہونے کی اجازت ہوگی۔ چیلم امام حسین علیہ السلام میں شرکت کرنے والے زائرین کو عراق داخلے سے 72 گھنٹے پہلے کرونا ٹیسٹ بھی کروانا ہوگا۔ اور سامعین، اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔ اور سامعین، اب سماعت فرمائیے سحر اردو ٹی وی کا تیار کردہ پروگرام زاویہ نگاہ۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں علی عباس رضوی زاویہ نگاہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ زاویہ نگاہ میں پیش خدمت ہے رواں ہفتے کے اہم واقعات کا جائزہ، البتہ بعض اہم واقعات کا جائزہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ افغانستان اور دارالحکومت کابل پر قبضے کو طالبان کے اعلان 20 دن سے زائد کا عرصہ گزر چکا ہے، لیکن ابھی تک افغانستان کی صورتحال غیر یقینی کسی ہے، اور درے پنشیر اور یا وادی پنشیر میں بدستور احمد مسعود کی فورس اور طالبان کے درمیان جنگ جاری ہے۔ اگرچہ بار بار طالبان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ ملک میں ایک وسیل بنیاد حکومت تشکیل دیں گے، لیکن ان کے اقدامات ان کے اعلان سے کہیں نہ کہیں بہرحال متضاد دکھائی دے رہے ہیں۔ درمیان یہ بھی اطلاعات ہیں کہ امریکہ نے دعویٰ کر دیا ہے کہ افغانستان میں ایک خانہ جنگی شروع ہو سکتی ہے۔ دوسری طرف یہ بھی اطلاعات ہیں کہ امریکہ کے وزرائے جنگ اور خارجہ علاقے کے ملکوں کے دورے پر روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ خود علاقے کے ممالک اس کوشش میں ہیں کہ جیسے بھی ہو افغانستان میں امن اور پائیدار امن قائم رہے۔ اس سلسلے میں آج افغانستان کے ہمسایہ ملکوں کا اجلاس ہوا ہے آن لائن، جس کی میزبانی پاکستان نے کی ہے۔ یہ وہ سارے مسائل ہیں جن کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے اس گفتگو میں۔ ہم نے اپنے یہاں اسٹوڈیو میں دعوت دی ہے تہران اسٹوڈیو میں، تہران میں مقیم ممتاز سیاسی مبصر اور افغانستان کے حالات پر گہری نظر رکھنے والے تفسیر نگار جناب عبدالرحیم دورانی صاحب کو، اور پاکستان سے ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں پاکستان کے ممتاز اور سرکردہ تفسیر نگار محترمہ فوزیہ شاہی صاحبہ۔ دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم محترمہ۔
وعلیکم السلام۔
جی محترمہ، 20-21 دن کا عرصہ گزر چکا ہے، آپ کی گہری نظر ہے افغانستان پر۔ اب تک جیسا کہ طالبان یہ کہہ رہے تھے کہ ہم حکومت بنائیں گے اور وسیل بنیاد حکومت تشکیل دیں گے، نہ صرف یہ کہ ابھی تک وسیل بنیاد حکومت تشکیل نہیں پا سکی، یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ جمعے کو نماز کے بعد اعلان کر دیا جائے گا، بلکہ خود طالبان اپنے ہی گروہوں پر مشتمل یا اپنے گروہوں کے افراد پر مشتمل کسی طریقے کا کوئی حکومتی خاکہ یا ڈھانچہ اعلان نہیں کر سکے، اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے؟
بہت شکریہ۔ دیکھیے، ایک تو ابھی تک جو سامنے صورتحال آئی ہے اور جس طرح کابل پہ قبضہ کیا گیا یا اس کو کیا کہہ لیجئے کوئی وہ انقلاب کا نام دیں گے یا جو بھی نام دے لیں, لیکن بہرحال جس طرح وہ حکومت کا خاتمہ ہوا اور سابق پریزیڈنٹ صاحب جس طرح فوری طور پہ غائب ہو گئے, افواج نے جس طرح سرنڈر کر دیا, اس سے اندازہ تو یہ ہو رہا تھا کہ کوئی بہت پوری قوت کے ساتھ اور ایک باضابطہ طور پہ کوئی لائے عمل کے ساتھ یہ طالبان آ رہے ہیں. لیکن آج 21 دن گزرنے کے بعد یہ ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی ایک منظم طور پہ کوئی, میں تو اس کو ایک ایجنڈا سمجھتی ہوں کہ اس کے تحت لایا گیا. وہ جو قطر میں مذاکرات کا آغاز ہوا تھا اسی کی کوئی آگے یہ مجھے ڈیولپمنٹ دکھائی دیتی ہے, اور خاص طور پہ جی آپ نے خود ابھی بات جو ذکر کیا ہے جہاں پنچ شیئر کی آپ بات کرتے ہیں, آج آپ نے دیکھا کہ جو خواتین کے وہاں جو احتجاج ہوئے ہیں اور جس طرح وہاں خواتین پہ شیلنگ وغیرہ ہوئی ہے, وہ آنسو گیس اور جو کچھ بھی ہوا ہے, تو یہ کچھ ایسے سوالات اب پیدا ہو رہے ہیں کہ طالبان جو ایک پہلے بھی حکومت کر چکے ہیں, کوئی ایسی بات نہیں ہے, فرسٹ ٹائم تو ہم نہیں کہیں گے, 96 میں سے لے کے 2001 تک ان کی تقریباً وہ حکومت اس وقت رہی تھی 5 برس میں, لیکن یہ بھی دعوے کیے جا رہے ہیں کہ وہ اب تھوڑا سا ان کا وتیرہ فرق ہوگا, اور یہاں تک بھی دعویٰ کیا جا رہا ہے کہ وہ ایران کا جو نظام ہے اس کو اسٹڈی کر رہے ہیں, لیکن جو سامنے شکل دکھائی دیتی ہے اس میں تو مجھے کوئی ایسا دکھائی دیتا کہ کوئی باضابطہ طور پہ کوئی انہوں نے طے کر لیا ہو کچھ. جو اب دیکھیں میں براہ راست جو اس سے واقف نہیں ہوں, لیکن صورتحال جو ہمارے سامنے آ رہی ہے اس میں تو گومگو کی صورتحال دکھائی دیتی ہے.
اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں عبدالرحیم درانی صاحب جو کہ افغانستان کے حالات پر گہری نظر رکھتے ہیں. السلام علیکم جناب. میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ محترمہ فوزیہ شاہی صاحب نے فرمایا کہ جو صورتحال پیش آئی 15 اگست کو, وہ قطر میں جو مذاکرات ہوئے تھے طالبان اور امریکہ کے درمیان, اس کے تحت ایک منظم ایجنڈے کا نتیجہ ہے. اگر ہم یہ مان لیں کہ ایک منظم ایجنڈا ہے, تو کیا حکومت سازی کے سلسلے میں انہوں نے کوئی ہوم ورک نہیں کیا تھا؟ اتنی تاخیر کیوں ہو رہی ہے؟
دیکھیے, دو طرح کے نظریات اس میں پائے جاتے ہیں, یہی کہ یہ ایک منظم ایجنڈے کے تحت یہ لوگ آئے ہیں, لیکن درمیان میں جو 10 دن میں انہوں نے فرا سے لے کر کابل تک جو پیش روی کی ہے اور کابل پہ قبضہ کیا ہے, یہ کچھ ایسی بات تھی کہ خود طالبان کے لیے بھی ناقابل یقین اور غیر قابل پیش بینی تھی.
اور مبصرین سب سے زیادہ جو حیرت کا اظہار کر رہے ہیں وہ حیرات پر جو ان کا قبضہ ہوا.
ہاں بالکل, تو یہ ہے کہ یہ جو غیر یقینی صورتحال ہے انہوں نے اس نے خود طالبان کو بھی بڑی مشکل سے دوچار کر دیا ہے. میرے خیال میں وہ خود بھی اس کے لیے تیار نہیں تھے, اور اسی لیے بعض مبصرین کہتے ہیں کہ طالبان کو جو ہے وہ ایک ایسی صورتحال کے ساتھ یعنی ان کو مواجہ کیا گیا کہ وہ حکومت سازی کے لیے تیار نہیں تھے, اور ان کو یقین بھی نہیں تھا کہ اتنی جلدی وہ کابل پہنچ جائیں گے. تو اس وقت جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ خود طالبان میں حکومت سازی پر جو یہ لوگ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہم اس ہفتے اگلے ہفتے حکومت بنائیں گے, اس میں دو تین طرح کے اختلافات پائے جاتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ خود طالبان کے اندر سنا ہے کہ دو دھڑے ہو گئے ہیں, اور ان میں جو ہے نظریاتی اختلافات بھی ہیں اور اس کے علاوہ قومی اختلافات بھی ہیں. تو بعض لوگ جو ہے کہتے ہیں کہ جو حقانی گروپ ہیں وہ ذرا تندرو گروپ ہے, تو
سخت گیر
ہے, تو ان کے الگ نظریات ہیں, وہ زیادہ تر امارات اور جو ہے ان کے جو پرانے نظریات ہیں اس پہ ڈٹے ہوئے ہیں. لیکن دوسری طرف سے جو طالبان ہے وہ چاہتے ہیں کہ اگرچہ جو ان کا آئین ہے اس میں تھوڑی سی تبدیلی ہو, لیکن ایسا ایک کثیر الجہتی اور وسیع البنیاد حکومت بنے کہ اس میں دوسروں کا بھی حصہ ہو. دوسری بات یہ ہے کہ طالبان 20 سال تک لڑتے رہے ان لوگوں کے خلاف, اور 20 سال کے بعد ایک دم جو ہے وہ ایک نئی صورتحال کے ساتھ مواجہ ہوئے. اب وہ طالبان جن کو 20 سال تک یہ ذہن میں بٹھایا گیا کہ یہ جو ہمارے مد مقابل لوگ ہیں یہ امریکہ کے یا جو بیرونی ممالک ہیں ان کے ایجنٹ ہیں, آپ کو ان کے ساتھ لڑنا ہے, لیکن اب دیکھا جاتا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ نہیں ان کے ساتھ آپ نے نہیں لڑنا اور ان کے ساتھ ہم نے کثیر الجہتی جو ہے وہ حکومت بنانی ہے. تو یہ بھی ایک ایسی صورتحال تھی جس کی بنا پر ان کے درمیان وہ اختلافات تھے, اور اسی وجہ سے طالبان نے پھر اعلان کیا کہ ہم پرانی جو حکومت تھی یہاں پر ان کے کسی بھی فرد کو نئی حکومت میں نہیں لیا جائے گا. لیکن جو نئی سیٹ اپ ہے اس میں پھر دوبارہ ان کے درمیان جو ہے وہ جیسے کہ میں نے کہا کہ بیرونی ہاتھ بھی کچھ ہے اختلافات کو ہوا دے رہے ہیں, اور کچھ ان کے اندرونی بھی ایسے اختلافات ہیں. اسی لیے یہ لوگ نہ صرف یہ کہ حکومتی ڈھانچہ تشکیل دینے میں ابھی تک ناکام رہے ہیں, بلکہ خود جو سرفرست وزیر وہ لوگ وہاں پہ مختلف وہ بنا رہے ہیں وہ بھی لوگوں کے جو توقعات ہیں ان کے خلاف ہے, کیونکہ انہوں نے کہا تھا کہ ہم جو ہے کثیر الجہتی اور وسیع البنیاد حکومت بنائیں گے. لیکن اب دیکھا جا رہا ہے کہ تقریباً تمام مہرے جو ہے حکومت میں وہ طالبان کے اپنے مہرے ہیں.
جی محترمہ فوزیہ شاہ صاحبہ, میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اطلاعات ہیں جیسا کہ آپ جانتی ہیں کہ ابھی یہ برطانوی وزیر خارجہ علاقے کے ملکوں کا دورہ کر کے گئے ہیں, پاکستان بھی وہ آئے تھے, اور اب امریکی وزیر دفاع اور خارجہ دونوں علاقے کے ملکوں کے دورے پر نکل چکے ہیں. ساتھ ہی جو امریکی فوج کے سربراہ ہیں مارک میلی, انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان میں خانہ جنگی ہو سکتی ہے. تو کیا یہ جو دورے انجام پا رہے ہیں امریکی وزراء کے اسی خانہ جنگی کی راہ ہموار کرنے کے لیے انجام پا رہے ہیں آپ کے خیال میں, اور یہ اتنی آسانی سے افغانستان کو اس طرح سے نہیں چھوڑیں گے؟
دیکھیے, میں نے آپ ہی کے پروگرام میں بہت دفعہ یہ بات کی ہے اور مجھے پھر میں یہ ریپیٹ کروں گی کہ افغانستان میں امن کے حوالے سے اگر یہ کہا جائے کہ امریکہ کا جو وہاں کے فوج کا جو افراج تھا وہاں کے امن کے قیام کے لیے تھا, تو یہ کسی طرح بھی میں ماننے کو تیار نہیں ہوں. کچھ ماضی میں چلے جائیں, آپ کو یاد ہوگا کہ جب سوویت یونین کے حوالے سے وہاں جنگ ہوئی تھی, امریکہ کا جو کردار تھا اس وقت, امریکہ نے جس طرح اچانک وہاں سے نکل کے اور ان کو لاوارث چھوڑ دیا تھا, مجھے یہ لگتا ہے کہ اس وقت بھی وہاں یہ طالبان کو انہوں نے تیار کیا دوبارہ. وہ کیونکہ طالبان کون ہے, وہی لوگ ہیں جو ان کے پہلے مجاہدین تھے سوویت یونین کے خلاف, لیکن بعد میں ان کا ایک جو بھی اختلاف آیا وہ بھی سب کو علم ہے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ایک دفعہ پھر ان کو بے بس کر کے وہ چھوڑ کے چلے گئے ہیں, اور ساتھ ہی وہاں داعش کے بھی انڈکشن ہے, ساتھ آئیسس کو بھی وہاں افغانستان میں.
لیکن محترمہ میں ایک سوال آپ کا معاف کیجیے گا آپ کی بات کو روکتے ہوئے ایک سوال آپ سے کرنا چاہوں گا کہ اس وقت صورتحال کچھ مختلف ہے, ظاہر ہے کہ اس وقت چین اور روس اور اس طرح سے انوالو نہیں تھے, علاقائی ممالک اس طرح سے طاقتور نہیں تھے. جی آج جو صورتحال ہے محترمہ فوزیہ شاہ صاحبہ وہ یہ ہے کہ اگرچہ امریکہ یا برطانیہ جیسے ممالک چاہتے ہوں کہ افغانستان میں امن قائم نہ ہو, لیکن افغانستان کے طاقتور ہمسایہ ممالک جن میں آپ ایران پاکستان چین اور روس جیسے ملکوں کا نام لے سکتی ہیں, ان کی کوشش یہ ہے کہ اب جبکہ امریکہ نکل چکا ہے تو افغانستان میں جیسے بھی ہو امن قائم کیا جائے.
میں اسی جانب آگے آ رہی تھی. دیکھیے اس وقت جو صورتحال مجھے دکھائی دے رہی ہے, آپ نے ابھی یہ دیکھا کہ طالبان کے جو لیڈر ہیں وہ اقتصادی ترقی کی بات کر رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے عوام کو اپنے جو بھی ہے سہولیات بھی دینی ہے, وہ انہوں نے سب سے بڑی اقتصادی ترقی اور اقتصادی تعلقات کو مستحکم کرنے کی بات کی ہے. اچھا دوسری جانب میں آپ نے بہت اہم اشارہ جو کیا اور یہ بالکل حقیقت ہے, میرا خیال تو یہ ہے کہ وہ تو ایک امریکہ کا جانے کے بعد اندازہ تھا کہ وہ ان کا آنا بھی جو تھا وہ روس اور چین کے خلاف اور علاقے کے ممالک کو خاص طور پہ ایران کو بھی ہم اس میں شامل کرتے ہیں کہ ان کے خلاف ان کا آنا تھا, اب ان کا جانا بھی جو ہے وہ اسی حوالے سے ہے, اور وہ جانے کے بعد بھی وہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ کسی طرح یہ کوشش ان کی یہ ہوگی کہ یہ علاقے کے ممالک مضبوط نہ ہوں اور علاقے کے ممالک پہ کسی نہ کسی طرح تھریٹ رہے.
ناظرین آپ نے ہمارے مہمانوں کی گفتگو ملاحظہ فرمائی, تو وقت ہمارا بالکل ختم ہو چاہتا ہے. بہرحال افغانستان کی صورتحال ابھی غیر یقینی ہے, اور آئندہ چند ہفتوں اور شاید چند مہینوں میں پوری طرح سے واضح ہو. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے, خدا حافظ.
یہ تہران ہے اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز.
نہ کہیں سے دور ہے منزلیں ہے جسے چاہے اس کو نواز دے, یہ درِ حبیب کی بات ہے, نہ کہیں سے دور ہے منزلیں نہ کوئی قریب کی بات ہے, جسے چاہے اس کو نواز دے, یہ درِ حبیب کی بات ہے, جسے چاہا در پہ بلا لیا, جسے چاہا اپنا بنا لیا, جسے چاہا در پہ بلا نصیب کی بات ہے, یہ بڑے کرم کے ہے فیصلے, یہ بڑے نصیب کی بات ہے. وہ بھٹک ہمیں رہ گئی, یہ مچل کے در سے لپٹ گئی, وہ بھٹک کے راہ
ہمیں. اور سامعین, اب سماعت فرمائیں نشریات کا اگلا پروگرام صبح امید. پروگرام صبح امید کے بعد ہم نشر کریں گے پروگرام یادوں کے جھروکے. یادوں کے جھروکے کے بعد پیش کی جائے گی آج کے دن کی مخصوص دعا, جس کے ساتھ ہی ہماری صبح کی نشریات اپنے اختتام کو پہنچ جائیں گی.
صبح امید,
عزیز سامعین, محمد و آل محمد پر درود و سلام. آپ کی صحت و سلامتی اور ایک اچھے دن کی دعا کے ساتھ پروگرام صبح امید لے کر حاضر ہیں. حسین اختر کا سلام قبول کیجیے. فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں, جھوٹی گواہی دینے والا آدمی اپنی جگہ سے قدم نہیں بڑھا پاتا کہ اس پر جہنم واجب ہو جاتا ہے. لیجئے سماعت فرمائیے صبح امید. سامعین, جھوٹ گناہ کبیرہ ہے اور اسی کی ایک شاخ جھوٹی گواہی ہے. ارشاد رب العزت ہوتا ہے کہ بتوں کی پرستش اور جھوٹی بات کہنے سے بچو. فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں, کہ خداوند عالم نے قرآن کریم میں جھوٹی گواہی کو شرک کے مساوی قرار دیا ہے، یعنی بتوں سے پرہیز کرنے کے بیان کے ساتھ ہی ساتھ جھوٹ اور جھوٹی گواہی سے بھی پرہیز کا حکم آیا ہے۔ قرآن کریم میں جہاں لفظ زور آیا ہے اس سے مراد جھوٹ ہے، جبکہ ایسی ہی آیتیں غنا اور گانے کے موضوع میں بھی آ چکی ہیں، اور لفظ زور کے معنی بعض روایتوں کی روح سے غنا یا گانے بجانے کے بھی ہیں۔ دراصل لفظ زور ہر باطل اور ناپسندیدہ چیز کو کہتے ہیں جس میں سر فہرست گانے بجانے کے علاوہ جھوٹ اور جھوٹی گواہی بھی ہے۔ فرزند رسول حضرت امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں، جب کوئی شخص کسی مسلمان آدمی کا مال اس سے چھین لینے کے لیے جھوٹی گواہی دیتا ہے تو خدا اسی وقت اس جھوٹی گواہی دینے والے کے لیے سخت شولوں والی آگ کا عذاب لکھ لیتا ہے، اور اگر کوئی انسان کسی کے خلاف جھوٹی گواہی دے گا تو اسے جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں منافقوں کے ساتھ اس کی زبان سے لٹکا دیا جائے گا، اور جو شخص اپنے مسلمان بھائی کا کوئی حق ضبط کرے گا تو خدا اس وقت تک اس کے رزق سے برکت اٹھا لے گا جب تک کہ وہ توبہ نہ کر لے۔ اسی طرح اگر کوئی شخص حاکم شرع کے سامنے گواہی چھپائے یا کسی مسلمان آدمی کا خون بہانے یا اس کا مال چھین لینے کی نیت سے جھوٹی گواہی دے گا تو وہ قیامت کے دن اس حال میں محشور ہوگا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے تا حد نگاہ اندھیرا ہی اندھیرا ہوگا، اس کے چہرے پر خراشیں لگی ہوں گی اور لوگ اسے اس کے نام و حسب سے پہچانیں گے۔ ظاہر ہے قول زور میں یا ہر جھوٹی بات میں جھوٹی گواہی بھی شامل ہے، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے گناہ کبیرہ قرار دیا ہے۔ ایک تو خود جھوٹ گناہ کبیرہ ہے، دوسرے ایک مسلمان پر بہتان بھی جھوٹی گواہی میں ہوتا ہے، بہتان بھی گناہ کبیرہ ہے، تیسرے یہ کہ جھوٹی گواہی کی بنیاد پر کسی مظلوم پر ظلم ہو جاتا ہے اور ظلم خود ایک گناہ کبیرہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہے کہ جھوٹی گواہی کے ذریعے آدمی ناجائز مال کو اپنے لیے ظاہری طور پر جائز ثابت کرنا چاہتا ہے، حرام خدا کو حلال ظاہر کرنا خود ایک گناہ کبیرہ ہے، اور دوسروں کا حق غصب کرنا بھی ایک گناہ کبیرہ ہے۔ بہرحال بات سمجھ میں آتی ہے کہ جھوٹی گواہی اس لیے سب سے بڑا گناہ ہے کیونکہ یہ متعدد گناہان کبیرہ کا مجموعہ ہے۔ جھوٹی گواہی دینے کے سلسلے میں فرق نہیں ہے کہ آدمی جھوٹ کو جھوٹ جانتے ہوئے جھوٹی گواہی دے یا بغیر یقین کے یوں ہی گواہی دے ڈالے جو حقیقت میں جھوٹی ہو، یہ بھی گناہ کبیرہ ہے۔ لہذا ہر آدمی پر واجب ہے کہ وہ اس وقت تک گواہی نہ دے جب تک اسے اپنے سچا ہونے کا یقین نہ ہو جائے۔ فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، اس وقت تک کوئی گواہی مت دو جب تک کہ تمہیں اس کے بارے میں ایسا یقین حاصل نہ ہو جیسا یقین تمہیں اپنی ہتھیلی کے وجود کے بارے میں ہے۔ گواہ کو صرف وہی گواہی دینی چاہیے جو وہ یقین سے جانتا ہو، اسے اپنے پروگرام یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ زور کے ایک معنی یہ بھی ہے کہ آدمی یقین کے بغیر ہی گواہی دے ڈالے، یا ایک چیز کا یقین ہے مگر وہ اس سے انکار کر بیٹھے۔ خدا بند عالم فرماتا ہے کہ ہر جھوٹی بات سے پرہیز کرو، خدا کی خاطر خود کو برائیوں سے پاک رکھو اور شرک نہ کرو۔ جھوٹی گواہی دینے سے انسان ذلیل و خوار ہو جاتا ہے، اگر اس نے عمدن جھوٹی گواہی دی تو اس کو فاسق قرار دے دیا جاتا ہے، لیکن اگر خطا اور اشتباہ کا احتمال ہو تو گواہ کو فاسق شمار نہیں کیا جاتا بلکہ اس کی گواہی قابل قبول نہیں ہوتی۔ گواہی کے جھوٹے ثابت ہونے کا ایک طریقہ خود انسان کا اقرار و اعتراف کرنا ہے، یعنی گواہ اپنی گواہی کے جھوٹا ہونے کا اقرار کرے، یا دو عادل گواہ کے خلاف گواہی دیں تو بھی گواہی کا جھوٹا ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ ان دونوں طریقوں کے علاوہ بھی گواہ کو جھوٹا قرار دینے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ حاکم شرع کو کسی طرح یقین ہو جائے کہ گواہ نے دھوکہ دیا ہے اور جھوٹ بولا ہے، پس اپنے یقین کی بنیاد پر حاکم شرع کو گواہ پس اپنے یقین کی بنیاد پر حاکم شرع گواہ کو مسترد کر دے گا، اگر جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی کو نقصان ہوا ہے تو گواہ سے اس کا عوض دلوائے گا۔ اگر جھوٹی گواہی کی وجہ سے کسی مسلمان کی جان مال یا عزت کا نقصان ہو تو خود جھوٹے گواہ سے قصاص لیا جاتا ہے اور نقصان کی تلافی کی جاتی ہے۔ اور سامعین، اب پیش ہے ایک سامع کا خط۔ ہندوستان کی ریاست اتر پردیش کے شہر جونپور سے قاضی احمد مسعود صاحب لکھتے ہیں کہ ریڈیو تہران کا پرانا سامع ہوں اور ریڈیو تہران کی نشریات پابندی کے ساتھ سنتا رہا ہوں، لیکن پچھلے چند مہینوں سے یہ پابندی برقرار نہیں رہ سکی۔ اس کی وجہ چھوڑیے، اس بات کو یہیں چھوڑتے ہیں۔ ذاتی باتوں سے دوستوں کو کیوں پریشان کریں؟ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ صحت و سلامتی کی بڑی نعمتیں ہیں، ہمیں ان کا بہت خیال رکھنا چاہیے۔ ماہ رمضان میں ریڈیو تہران کے پروگراموں کو سنا، بہت اچھے لگے۔ خبریں، تبصرے، سیاسی اور سماجی پروگرام، اس کے علاوہ اسلامی معلومات پر مبنی پروگرام، سب کے سب اچھے اور نہایت ہی عمدہ تھے۔ پروگرام بزم دوستاں سامعین کا محبوب اور پسندیدہ پروگرام ہے۔ اس کی ایک خاص بات، اس پروگراموں کے میزبان نہایت ہی محبت کے ساتھ سامعین دوستوں کے خطوط اور پیغامات کا جواب دیتے ہیں۔ میں ریڈیو تہران کی پوری ٹیم کو سلام پیش کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ سامعین کے ساتھ اپنے رابطے کو بڑھائیں گے۔ اور سامعین محترم، قاضی احمد مسعود صاحب کے شکریہ کے ساتھ اب پیش ہے ایک داستان۔
انس بن ملک کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ غربا نے ایک شخص کو اپنا قاصد بنا کر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں روانہ کیا۔ اس نے کہا، یا رسول اللہ، میں غربا کا قاصد اور ترجمان بن کر آپ کے پاس آیا ہوں۔ آپ نے فرمایا، میں تمہیں خوش آمدید کہتا ہوں، تم اس گروہ کے نمائندے بن کر آئے ہو جنہیں میں دوست رکھتا ہوں۔ اس نے عرض کی، یا رسول اللہ، غربا کہتے ہیں کہ دولت مند تمام نیکیاں سمیٹ کر لے گئے ہیں، کیونکہ وہ صاحب استطاعت ہیں، لہٰذا وہ حج پر جاتے ہیں۔ ہمیں استطاعت نہیں ہے، اس لیے ہم حج کے ثواب سے محروم ہیں۔ ان کے پاس دولت ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لیے ذخیرہ آخرت تیار کر لیتے ہیں، جبکہ ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لیے ہم توشہ آخرت تیار کرنے سے محروم ہیں۔ آپ نے فرمایا، غربا کو جا کر میرا یہ پیغام سناؤ کہ جو غریب صبر سے اپنی زندگی بسر کرے، اللہ اسے تین امتیاز عطا فرمائے گا جو عمرہ کو نصیب نہ ہوگا۔ پہلے یہ کہ جنت میں خداوند عالم نے بلندی پر ایسے مکان تیار کیے ہیں جنہیں اہل جنت ایسے دیکھیں گے جیسے زمین والے ستاروں کو دیکھتے ہیں۔ جنت کے ان بالا خانوں میں یا تو غریب نبی جائیں گے، یا غریب شہدا، یا غریب مومن ان میں داخل ہوں گے۔ دوسرے، دولت مندوں سے آدھا دن پہلے غریب جنت میں جائیں گے، اور آدھا دن بھی 500 سال کے برابر ہوگا۔ اور تیسرے، جب کوئی دولت مند سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ اللہ اکبر کہے اور غریب بھی یہی تسبیح پڑھے، تو دولت مند کو غریب جتنا ثواب اس وقت تک نہیں ملے گا جب تک وہ ہر تسبیح کے ساتھ 10,000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ نہ کرے۔ اسی طرح سے باقی اعمال پر بھی اللہ تعالی غربا کو زیادہ اجر عطا فرمائے گا۔ قاصد نے غربا کے پاس جا کر آپ کی گفتگو سنائی تو انہوں نے کہا، ہم راضی ہیں۔
اور سامعین، اسی کے ساتھ آج کا پروگرام صبح امید اپنے اختتام کو پہنچا۔ اجازت دیجئے، خدا حافظ۔
عزیز سامعین، اہم تاریخی واقعات پر مشتمل پروگرام یادوں کے جھروکے لے کر حاضر خدمت ہیں۔ حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج کا پروگرام ماضی میں 15 شہریور، 28 محرم الحرام اور 6 ستمبر کو رونما ہونے والے بعض اہم واقعات پر مشتمل ہے۔ چھ ستمبر سن 48 قبل از مسیح سلطنت روم کے پہلے مثلث اتحاد کے 2 اہم ارکان جولیس سیزر اور پومپیس کے درمیان تاریخی جنگ فارسال شروع ہوئی۔ اس جنگ میں جولیس سیزر کو کامیابی ملی جبکہ پومپیس مارا گیا۔ اس فتح کے بعد جولیس سیزر روم کا بادشاہ بن گیا۔ جولیس سیزر اکتوبر 101 قبل از مسیح میں پیدا ہوا۔ وہ جوان ہو کر فوج میں بھرتی ہوا اور بعد میں رومی فوج کا ایک طاقتور کمانڈر بن گیا۔ بعد میں اس نے کریسس اور پومپیس کے ساتھ مل کر پہلا مثلث اتحاد قائم کیا۔ پومپیس پر فتح پانے کے باوجود روم میں استبدادی حکومت قائم کرنے کی کوشش کی بنا پر مخالف سینیٹروں کے ایک گروپ نے روم کی سینیٹ کی عمارت کے صحن میں اسے قتل کر دیا۔ اٹھائیس محرم الحرام سن 656 ہجری قمری کو عباسیوں کے دارالحکومت بغداد میں ہلاکو خان کا قبضہ ہو گیا۔ آخری عباسی خلیفہ مستعصم کے قتل کے بعد 500 سال سے جاری بنی امیہ کا ظالمانہ دور حکومت اگرچہ ختم ہو گیا لیکن ظلم کا ایک نیا سلسلہ شروع ہوا۔ ہلاکو خان نے جدھر کا بھی رخ کیا، قتل و غارت کا بازار گرم کیا۔ اس نے ایران کے ایک حصے پر بھی قبضہ کر کے یہاں کے شہروں اور دیہاتوں میں عوام کا قتل عام کیا۔ پھر ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کیا جہاں اس نے ہزاروں افراد کو تہ تیغ کیا۔ چھ ستمبر سن 1965 عیسوی کو ہندوستان اور پاکستان کی سرحدوں پر ایک مہینے کی بدامنی کے بعد ہندوستانی فوج نے پاکستان پر وسیع حملہ کیا۔ یہ جنگ دونوں ہمسایہ ملکوں کے درمیان مسئلہ کشمیر پر ہونے والی دوسری بڑی جنگ تھی۔ یہ جنگ تقریباً 3 ہفتے تک جاری رہی اور سابق سوویت یونین کی ثالثی سے جنگ بندی ہوئی۔ ہندوستان اور پاکستان کے لیڈروں نے 10 جنوری 1966 سے ازبکستان کے دارالحکومت تاشقند میں سابق سوویت یونین کے اس وقت کے وزیر اعظم کی وساطت سے مذاکرات شروع کیے۔ تاشقند مذاکرات کے آخر میں ایک اعلامیہ جاری ہوا جس میں مسئلہ کشمیر کے حل کے طریقے اور دونوں ملکوں کے تعلقات میں فروغ کی بات کہی گئی تھی۔ اگرچہ مختلف ممالک نے اس اعلامیے کا خیر مقدم کیا لیکن یہ اعلامیہ مسئلہ کشمیر کے سلسلے میں ہندوستان اور پاکستان کے اختلافات کو دور نہیں کر سکا۔ ستمبر 1968 عیسوی کو سوئٹزرلینڈ نے برطانیہ سے آزادی حاصل کی۔ براعظم افریقہ کے جنوب میں یورپی سامراج کے تسلط میں وسعت آنے کے ساتھ ہی اس ملک پر بھی یورپ والوں کا قبضہ ہو گیا۔ ایک عرصے تک یہ ملک برطانیہ کے زیر تسلط رہا اور 20ویں صدی کے اوائل میں اس کو خود مختاری حاصل ہوئی۔ کچھ عرصے کے بعد جنوبی افریقہ برطانیہ کی ایک علیحدہ کالونی میں تبدیل ہو گیا۔ اس دوران سوئٹزرلینڈ کا اقتدار برطانوی سامراج کے کارندوں کے ہاتھ میں رہا اور بالآخر 1968 میں اس کو آزادی ملی اور 1978 میں اس کا آئین مرتب ہوا۔ پندرہ شہریور 1353 ہجری شمسی کو بزرگ عالم دین آیت اللہ سید محمود شاہرودی نے 91 سال کی عمر میں وفات پائی۔ وہ 1262 ہجری شمسی میں ایران کے شہر شہرود کے نواح میں پیدا ہوئے۔ انہوں نے ابتدائی تعلیم اپنے والد سید علی سے حاصل کی اور 27 سال کی عمر میں نجف اشرف چلے گئے۔ آیت اللہ شاہرودی نے وہاں آخوند خراسانی، ضیاء الدین عراقی اور سید ابو الحسن اصفہانی جیسے علماء کے دروس میں شرکت کی اور درجہ اجتہاد پر فائز ہوئے۔ انہوں نے نجف اشرف میں تقریباً 50 سال تک درس و تدریس کا سلسلہ جاری رکھا۔ آیت اللہ سید ابو الحسن اصفہانی کے انتقال کے بعد لوگوں کی ایک بڑی تعداد نے آپ کی تقلید کی۔ آیت اللہ شاہرودی نے قم کے مدرسہ فیضیہ پر پہلوی حکومت کے ایجنٹوں کے حملے کی مذمت کی۔ انہوں نے نجف اشرف میں وفات پائی اور کربلا معلیٰ میں سپرد خاک کیا گیا۔ پندرہ شہریور 1361 ہجری شمسی کو تہران کی ایک مصروف سڑک پر شدید بم دھماکہ ہوا جس میں 10 افراد شہید اور زخمی ہو گئے۔ یہ بم دھماکہ منافقین کے دہشت گرد گروہ ایم کے او کے ایجنٹوں نے کیا تھا اور بم دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز پورے شہر تہران میں سنی گئی۔ نیز جائے وقوع پر بڑا گہرا اور وسیع کھڑا ہو گیا تھا۔ بظاہر تہران کے عام لوگوں کا قتل عام عراق کے سابق ڈکٹیٹر صدام حسین کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے کیا گیا تھا، کیونکہ ایران پر عراق کی مسلط کردہ جنگ جاری تھی اور صدام کی فوج جنگی محاذوں پر ایرانی مجاہدین کے ہاتھوں بھاری شکستیں کھا چکی تھی۔ قابل ذکر ہے کہ انقلاب دشمن گروہوں کی مجرمانہ کارروائیوں میں اب تک 17,000 سے زیادہ ایرانی عام شہری شہید ہو چکے ہیں، جن میں منافقین کی دہشت گرد تنظیم ایم کے او 12,000 کی شہادت کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے۔ اس گروہ کو بعض مغربی حکومتوں کی حمایت حاصل ہے۔ سامعین، اسی کے ساتھ پروگرام یادوں کے جھروکے یہیں پر ختم ہوتا ہے۔ سامعین، ابھی آپ پروگرام یادوں کے جھروکے سماعت فرما رہے تھے اور اب پیش خدمت ہے آج کے دن کی دعا۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لم یشہد احدا حین فطر السماوات والارض بل اتخذ معینا حین برأ السماوات لم یشارک فی الالہیہ ولم يظهر في الوحدانية وانقاد كل عظيم لعظمته فلك الحمد متواترا متسقا ومتواليا مستوسقا وصلواته على رسوله أبدا وسلامه دائما سرمدا اللهم اجعل أول يومي هذا صلاحا وأوسطه فلاحا وآخره نجاحا وأعوذ بك من يوم أوله فزع وأوسطه جزع وآخره وجع اللهم أولني في كل يوم اثنين نعمتين منك ثنتين سعادة في أوله بطاعتك ونعمة في آخره بمغفرتك يا من هو الإله ولو يغفر الذنوب سواك برحمتك يا أرحم الراحمين.